أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. پڑھو تمہارا رب بڑی بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ فرشتے یا لکھنے والے لکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے علم کی فضیلت اور اہمیت. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر غور و فکر کے بعد علم کے متعلق کچھ حقائق پہ روشنی پڑتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے انسان اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق علم عطا کیا ہے. عالم الغیب اور ہر شے کا جاننے والا, ہر چیز کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ واللہ بکل شیء علیم. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے, سب علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حاضر بھی اور غائب بھی سب چیز کی خبر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. علم حقیقی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ علم انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے بذریعہ وہی بندوں تک پہنچتا ہے اور یہی علم انسانیت کی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے. قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی ترویج اور ارشاد کا ذریعہ بنایا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا شرف عطا کیا ہے اور ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. علماء کرام اللہ کے نزدیک بہت بڑے اعزاز اور اکرام اور شرف و بزرگی والے ہیں, اس لیے کہ وہی اس علم وحی اور انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. علماء کی توہین, حقیقت میں علم وحی کی توہین اور انبیاء علیہ السلام کے ورثے کی ناقدری اور بہت بڑی گمراہی اور جہالت ہے. قرآن و سنت اور دین اسلام جدید علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے مخالف نہیں ہیں, بلکہ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس علم و تحقیق کو وحی کے علم کے تابع بنا کر انسانیت کی فلاح اور بھلائی کا ذریعہ بناتے ہیں, جبکہ علم وحی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر دنیاوی علوم اور سائنسی ترقی انسانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے, جس کی مثال موجودہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. علم الہی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کوئی حد نہیں, وہ لامحدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے لامتنائی ہے، ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور علم حقیقی بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جبکہ بندوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ محدود بھی ہے، فانی بھی ہے اور ناقص بھی ہے. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ محض تھوڑا سا علم کا حصہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو کچھ کسی کو دیا گیا صرف وہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے جو چاہا وہ علم تمہیں دے دیا. دین کے بنیادی علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دین کا اتنا بنیادی علم کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکے، اس کا حصول ہر مسلمان کے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور خوف خدا جو ایمان کی بنیاد ہے وہ بھی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں. علم وہی نفع پہنچاتا ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے اور پھر اس علم کو دوسروں تک منتقل بھی کیا جائے، پہنچایا بھی جائے. دینی مدارس کا قیام، حفاظت اور انتظام علماء کرام، اہل ایمان اور مسلمان حکومتوں کا دینی فریضہ ہے جس کو پورا کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس اجتماعی ذمہ داری سے سب سبکدوش ہو جائیں تو دین کا علم پھیلنا، اس کی ترویج، اس کی اشاعت یہ رک جائے گی، اور یہ ایک ایسا جرم ہوگا جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکیں گے. علم محض ایک فلسفہ ہی نہیں ہے بلکہ روح عمل بھی ہے. کوئی عمل جو علم کے بغیر کیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. علم کے بارے میں ان بنیادی حقائق کے بعد جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا تو دین اسلام، قرآن مجید، سنت رسول کے ذریعے سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت اور نیابت کی ذمہ داری جب انسان کو دی گئی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے خلیفہ اور نائب جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، قرآن سے یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پہلا انسان جو زمین پہ بھیجا گیا وہ ایک کامل انسان تھے، اور وہی انسان تھے جن کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور ان کو زمین پر خلافت و نیابت کی ذمہ داری سونپی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی ہدایت بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے وحی آتی رہے گی اور علم حقیقی تم تک پہنچتا رہے گا تاکہ تم خلافت و نیابت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کر سکو. یہ ہے وہ دین کا فلسفہ. لیکن اس کے مقابلے میں سائنسی تحقیق یا بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے حیوانات کی شکل میں تھا، اس کے جسم کے اوپر حیوانوں کی طرح کھال تھی، وہ جنگلوں اور بیابانوں میں رہتا تھا، علم اور کسی قسم کی کوئی روشنی اس سے بالکل وسیلے سے آگاہ نہیں تھا، اور پھر تدریجاً اس نے انسان کی یہ شکل بھی اختیار کی اور آہستہ آہستہ وہ تہذیب و تمدن اور علم سے بھی آشنا ہوا. لیکن قرآن ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے پہلا انسان جو زمین پہ بھیجا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی، اسی وقت اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ. زمین پہ بھیج رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی، اور شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور پھر جنت سے نکالا ان کو بھی، اور یہ بات واضح کر دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کا اتباع کرے گا، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں اس کے لیے مصائب ہیں اور نہ آخرت میں اسے کوئی غم اور فکر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ پہلے دین ہی انسان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا تھا، اس لیے علم کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے, اور اسے علم دے کر جو ہے زمین پہ بھیجا گیا تھا. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں, وہ با اختیار مخلوق ہوگی تو وہ تو فساد برپا کرے گا, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ان کو دیا تھا تو یہ تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو ان اسماء کے نام جو زمین کے اندر ان کے استعمال میں جن چیزوں کو آنا تھا, ان ساری چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. اور اس کے بعد فرشتوں سے یہ کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے جو تو نے ہمیں علم دیا. ان چیزوں کا علم اگر تو نے ہمیں نہیں دیا تو ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے, انسان ہیں, فرشتے ہیں, حیوانات ہیں, جنات ہیں, نباتات ہیں, جمادات ہیں, جو بھی ہیں, ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق علم عطا کیا ہے. فرشتوں کا علم الگ ہے, انبیاء کا علم الگ ہے, انسانوں کا علم الگ ہے, حیوانات اور جو ہے دوسری مخلوق جات جو ہیں ان کا علم الگ ہے. اس لیے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور آگاہی بھی عطا کی. قرآن کریم نے ایک چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس کائنات کے کچھ اسرار اور رموز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق غیب سے ہیں, اور ان میں سے کچھ غیب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ارشاد فرمایا وعندہ مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں, لا یعلمہا الا ہو, اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور پانی میں ہے, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اس پوری کائنات کے اندر کہیں اگر کوئی پتا حرکت کرتا ہے, گرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور اگر کوئی دانہ زمین کے کسی گوشے میں ہے, اور جو چیز خشک ہے, جو تر ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے. کوئی چیز اللہ کے ہاتھ علم سے باہر نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب پانچ امور ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, جن کا ذکر سورہ لقمان میں آیا ہے, ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی, کسی اور کو اس بات کا علم نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی, کہاں ہوگی, کتنی ہوگی, کتنی نہیں ہوگی, اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحموں کے اندر کیا پرورش پا رہا ہے, یعنی کہ لڑکا ہے لڑکی, کیا چیز پرورش پا رہی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ سعادت مند ہوگی, خوش بخت ہوگی, بدبخت ہوگی, اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی, اس کے اعضاء کیسے ہوں گے, کامل ہوں گے, ناقص ہوں گے, اس کا دماغ کیسا ہوگا, اس کی ذہنی صلاحیتیں کیسی ہوں گی, کسی کو کچھ علم نہیں. جتنی سائنس ترقی کر چکی ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحموں کے اندر کیا پرورش پا رہا ہے, اس کا علم اللہ کو ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی انسان کو نہیں معلوم کہ کل اسے کیا پیش آنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں, کب, کس حالت میں واقع ہوگی. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, یہ غیب کی باتیں جاننے والا صرف وہ ہے جس کو ان کا علم بھی ہے اور وہ ان سے باخبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو علم غیب میں سے علم عطا کیا ہے, اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے. سورہ جن کی آیت ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, اللہ جو عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, کسی کو اس غیب کی اطلاع نہیں دیتا, الا من ارتضى من رسول, لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے اتنا علم غائب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, لیکن اس کے بھی آگے اور پیچھے وہ پارے بٹھا دیتا ہے. وہ جب سورہ جن کے اندر ہی آتا ہے نا, کہ جب غیب کی خبریں جو ہے وہ سرگوشیوں کے لیے جنات اور شیاطین اگر نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اوپر سے جو ہے وہ شہاب جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بارش کی طرح جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ سن گن لینے کے لیے اوپر جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ غیب کی خبریں انبیاء کے لیے بھیجتا ہے, بذریعہ وہی ان کو آگاہ کرتا ہے, تو اس کے بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیرے بٹھا دیتا ہے. اب انبیاء علیہ السلام کا مشن چونکہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری غیب کی باتیں جو ہے وہ بندوں تک پہنچانی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں جنت دوزخ کا جو تذکرہ ہے, اس کے جو احوال ہیں, جنت کی جو نعمتیں ہیں, دوزخ کے جو عذاب ہیں, یہ سب اس کا تعلق تو غیب سے ہی ہیں, اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں تک جو ہے, بلکہ بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ان کو آنکھوں سے مشاہدہ بھی کروایا جاتا ہے تاکہ وہ پورے علم و آگئی کے بعد اللہ کے بندوں تک اس بات کو جو ہے وہ پہنچائیں جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوتا ہے. جیسا کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو ہے وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جو عام آدمی کے مشاہدے میں نہیں آ سکتی. یہ علم وحی کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک با اختیار مخلوق ہے, خلیفہ اور نائب ہے. اسے اپنی خلافت اور نیابت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اور رسول جو ہے وہ بھیجے گئے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مختلف ذرائع دے دیے ہیں جن سے تم علم حاصل کر سکتے ہو. ان میں کیا ہے؟ انسان کی سماعت ہے, اس کی بصارت ہے, اور اس کے دل و دماغ, عقل و فہم اور سمجھنے کے ذرائع ہیں. لعلکم تشکرون, تاکہ تم ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے وہ کرو. انسان کو علم کے حصول کے لیے جو بھی ذرائع دیے گئے ہیں, مثلا ایک تو یہ ہے کہ فطری اور جبلی طور پر ایک انسان کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو بہت سارے جو ہے وہ علم بنیادی طور پر دے دیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ذریعہ ہے علم کا, پھر انسان کی خواہشات اور جو جذبات ہیں ان کے ذریعے سے بھی انسان کچھ علم حاصل کرتا ہے. اس کا ضمیر ہے, عقل ہے, حواس خمسہ ہیں, اور اسی طرح جو ہے یہ ساری چیزیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. بہرحال یہ ناقص ہیں, فانی ہیں, اور ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ انسان کی صحیح اور غلط کے معاملے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. اس لیے انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی وہ خالق و مالک کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جس نے اسے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. اب ایک ہی قابل اعتماد ذریعہ ہے جس ذریعے سے علم انسانوں تک پہنچتا ہے, اور اس قابل اعتماد ذریعے کا نام وحی ہے. یہ وحی الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے, آج مختلف صورتوں میں جن کتابوں کے اندر وہ محفوظ ہے ان میں سے تورات, زبور, انجیل اور قرآن ہیں. جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ, ان کے بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, اور بہت سارے مستشرقین اور ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور ان کو ماننے والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایسی مستند کتابیں نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے. وہ انبیاء اور رسولوں کی طرف منسوب تو ہیں, لیکن وہ انبیاء اور رسولوں کے کئی صدیوں بعد لوگوں نے جو ہے, کسی نے اپنے حافظے کی بنیاد سے, کسی نے کسی سے جو ہے وہ سن کر کسی طریقے سے جو ہے اس کو قلم بند کیا گیا ہے, اور ان کتابوں کے اندر رتب و یاب سب کچھ موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی, جس کا نام قرآن کریم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کو, اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو اب محفوظ طریقے سے جو چیز ہم تک پہنچی, انسانوں تک پہنچی, وہ قرآن کریم ہے, اور اس حقیقت کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ قرآن سے بہتر اور مستند کتاب دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں. اور یہ جنگ عظیم سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیرت کا پیغام ایک کیسٹ ہے ان کا, اس میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ جرمنی میں میونخ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں ایک تحقیق ہوئی تھی قرآن کے بارے میں, جس میں اس وقت تک کے تمام نسخے قرآن کریم کے چھپے ہوئے, ہاتھوں سے لکھے ہوئے, پوری دنیا سے جو ہے وہ قدیم ترین نسخے اکٹھے کیے گئے, اور یہ تحقیق ہوئی کہ آیا ان کے اندر کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں. تو کوئی اختلاف ان کے اندر نہیں پایا گیا, الا یہ کہ کہیں اگر کتابت کی کوئی غلطی چھوٹی موٹی اگر نکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی یہ بات واضح ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے کہ یہ قرآن صرف ایک ایسی کتاب ہے جس نے جو دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آج 1400 صدیوں گزرنے کے بعد بھی ویسی ہی موجود ہے جیسی اس وقت موجود تھی. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے سنت رسول, جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کا نام بھی دیا ہے. اور یہ قرآن اور حکمت جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا احسان اور فضل قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا فضل و احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا, رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت سے یہاں علماء نے کہا مراد یہ نہیں ہے, تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس ہدایت اور رہنمائی سے پہلے انسان کا حال یہ تھا کہ وہ بالکل گمراہی کے اندر جو ہے وہ بھٹک رہا تھا. اس لیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے حالت یہ تھی کہ آسمانی کتابیں جیسا میں عرض کر چکا ہوں وہ رہنمائی کے لیے ناکافی تھی, کسی پیغمبر کی جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی انسانوں کے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی. قرآن کریم ان سابقہ انبیاء پہ نازل ہونے والی جو وحی تھی, وہ جو کتابیں تھیں, ان میں سے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے, مصدقا لما بین یدیہ, جو ان کے ہاتھوں میں ہے, جو ان سے اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن موجودہ تورات, زبور, انجیل, بائبل وغیرہ کی تصدیق نہیں کرتا, بلکہ ان کے اندر جو چیزیں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور وہ کسی نہ کسی صورت میں باقی بچ گئی ہیں, قرآن ان ہدایات کی تصدیق کرتا ہے. لیکن جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ان کے اندر شامل کر دی ہیں قرآن کریم جو ہے ان کی تصدیق نہیں کرتا. اور پھر قرآن کریم نے ان تمام ہدایات کو اپنے اندر سمو دیا ہے. اب انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے نازل کیا ہے, باطل نہ اس کے آگے اور پیچھے سے جو ہے وہ آ سکتا ہے اور نہ اس کے سامنے سے, یعنی کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر باطل کی کوئی آمیزش ہو سکے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی. علم کی بے شمار اقسام ہیں اور ان میں سے اگر دینی علوم کو آپ لیں تو اس میں علم تفسیر ہے, علم حدیث ہے, صرف و نحو ہے, فقہ ہے, تجوید ہے, علم لغت ہے, علم قرات ہے, حلال و حرام کا علم ہے, فلسفہ منطق ہے, ناسخ و منسوخ, بے شمار جو ہے وہ علوم ہیں. اسی طرح جو دنیاوی علوم ہیں ان میں سائنس و ٹیکنالوجی ہے, علم طب ہے, جراحی ہے, اس میں ریاضی ہے, علوم جغرافیہ ہیں, تاریخ ہے, بے شمار قسم کے دوسری جو ہے وہ جدید تحقیقات وغیرہ ہیں. لیکن جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے وہ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ موضوع دین کا علم ہے. دین کے علم کے حوالے سے جو چیز ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کا علم حاصل کرو, یہ جانو, یہ سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی راہ اور معبود نہیں, یعنی توحید کا علم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم, یہ ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ اسے اس بات کا علم ہو کہ توحید کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اور شرک کیا ہے, اور اس سے مجھے کہاں کہاں کس طریقے سے کیسے بچنا ہے. اگر یہ علم انسان کے پاس نہیں ہوگا تو انسان توحید اور شرک کے درمیان تمیز نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی معرفت کما حق کو حاصل کر لو تو تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جائیں, اگر خدا کی معرفت صحیح معنوں میں انسان کو حاصل ہو جائے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ, فرشتے اور تمام اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قائم بالقسط, وہ عدل و قسط کو قائم کرنے والا ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر جو عدل و توازن ہے اس کو کس نے قائم کر رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی آقا نہیں. وہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پوری کائنات کے اندر جو نظام اس نے قائم کر رکھا ہے اس کو ہمیشہ سے اس نے قائم کیا ہوا ہے, اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف اور اس کے ارادہ اور اس کے اختیار سے یہ قائم ہے. اور اس تمام نظام کے اندر جو ہے پوری طرح حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد جو دوسری چیز جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے وہ ہے دین کی معرفت. دین کی معرفت سے مراد یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین حقیقی صرف اسلام ہے. اب ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز اسلام ہے اور کیا چیز اسلام نہیں ہے, کیا چیز شریعت کے اندر جائز ہے, کیا ناجائز, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. جب ہمیں یہ علم ہوگا تو تبھی ہم دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور جب ہمیں یہ علم صحیح نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام, کچھ راستے, کچھ طریقے, کچھ چیزیں ہم دین سمجھ کر کر رہے ہوں اور ان کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہ ہو. تو دین اور لادینیت کے اندر جو فرق ہے اس کے جاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا بنیادی جو ہے وہ علم انسان کو حاصل ہو, دین کی معرفت آدمی کو حاصل ہو. دین ایک نظام حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام حیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, الہدى اور دین حق, وہ نظام حیات اور وہ کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہیں. تو اس دین کی معرفت اور اس دین کا علم حاصل ہونا یہ ایک انسان کے لیے بات بنیادی. یہ تین اصول ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں, اور یہاں اس پہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اصول الثلاثہ میں, کہ اللہ کی معرفت, اللہ کے دین کی معرفت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا, آپ کے دادا عبد المطلب تھے, قریش سے آپ کا تعلق تھا, اور آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان اپنی کتاب کے اندر کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, آپ پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو چکا ہے. آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان اور یقین. وما محمد اللہ رسول کا حلت من قبل رسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء بھیجے گئے تھے ان پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ وہ بھی سارے کے سارے برحق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرستادہ تھے. آپ پر اللہ تعالیٰ کی جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید, اب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا جو ہے وہ آخری اور مستند ذریعہ ہے. یہ اللہ کی معرفت, اللہ کے دین کی معرفت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, یہ وہ علوم ہیں جن کا حاصل ہونا, جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب علم کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے, اور علم کی اہمیت سے مراد جو ہمارے یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, کہ مطلب یہ کہ شرح خواندگی کو بڑھایا جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں. حقیقت میں پڑھے لکھے ہونے سے یا پڑھنا لکھنا سیکھ لینے سے انسان کو علم حاصل نہیں ہو جاتا, اور پھر جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اس علم سے مراد ہے فہم دین, قرآن و سنت کا فہم. اور قرآن و سنت کے فہم کے لیے بہرحال ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو زیادہ تر ان پڑھ تھے, خود قریش کا خاندان اس وقت دنیا کی قیادت جو ہے یا ایک بڑے علاقے کی قیادت ان کے پاس تھی, اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 17 افراد ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے, لیکن یہی امی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا, پڑھا, سیکھا, سمجھا, اس پہ عمل کیا, اس کے پیغام کو آگے پھیلایا, اور اس قرآن کی بنیاد سے انہوں نے دنیا کے اندر ایک علمی اور عملی انقلاب برپا کیا. اور وہی انقلاب ہے جس کے ذریعے سے دنیا تک علم کی روشنی پہنچی، اسلامی تہذیب اور تمدن سے لوگ آشنا ہوئے، اللہ کی معرفت لوگوں کو حاصل ہوئی، اور 1000 سال سے زیادہ مسلمان علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ایک تہذیب اور تمدن کے ساتھ دنیا کے اوپر غالب قوت کی حیثیت سے دنیا کے امام اور پیشوا بن کر اس دنیا میں غالب رہے. لیکن جب مسلمانوں نے اس اپنی علمی وراثت کو اسے دستبرداری اختیار کر لی اور چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے اور یہ علم دوسرے لوگوں نے ہم سے چھین لیا، تو آج دنیا کے اندر جو غالب تہذیب ہے وہ جدید علوم سے بھی آراستہ ہے. تو علم اگر فکر اور نظر اور نظریے کے ساتھ ساتھ جدید اور قدیم تمام علوم سے بھی اگر لوگ آراستہ ہوں، تو پھر وہی نظریہ غالب ہوتا ہے جس کے پیچھے علم کی قوت ہو. جب مسلمانوں کے پاس ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کے مطابق علم اور جدید تحقیقات اور ساری چیزیں تھیں، تو وہ مسلمان ایک غالب قوت تھے. لیکن جب مسلمانوں کے پاس وہ علم بھی نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد مسلمان نظریاتی طور پر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ غالب کے بجائے مغلوب ہو کر رہے ہیں. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید تحقیقات ہیں، جدید علوم ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں رہنمائی موجود نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آدمی کے پاس، قوموں کے پاس، افراد کے پاس علم ہو اور جدید ٹیکنالوجی ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرنے والی کتاب نہ ہو، تو پھر اس صورت میں وہ علم اور وہ سائنس اور وہ ٹیکنالوجی اور وہ آلات اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایجادات اور اختراعات کیا ہوتا ہے، وہ انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں. یہی جدید علوم اور یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں کے پاس تھیں، تو چونکہ ساتھ میں اس قوت اور طاقت کو استعمال کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی رہنمائی بھی موجود تھی، تو یہی تلوار اور یہی طاقت تھی جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوتا تھا. یعنی اس کی آپ مثال بالکل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تلوار ہے یا ایک بندوق ہے، جب وہ ایک مجاہد کے ہاتھ میں ہوگی جس کے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی بھی موجود ہوں گی، اسلامی اخلاقیات کے فلسفے سے بھی وہ واقف ہوگا، تو وہ زمین کے اندر فساد برپا نہیں کرے گی. لیکن وہی تلوار یا وہی بندوق اگر ایک چور اور ڈاکو کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو وہ فساد برپا کرے گا. آج یہ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیقات اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ انسان نے ایجاد کیا ہے، جس کا بعض محققین کے نزدیک 70% انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن خدا کی طرف سے رہنمائی موجود نہیں ہے. اور مسلمان آج اس قیادت اور سیادت کے منصب سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی تو موجود ہے، لیکن قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں، تو اقبال نے ایک جگہ یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کی ایک رہنمائی جب ہوتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی محافظ بن جاتی ہیں. اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، تو پھر انسانیت کی تباہی اور بربادی کے سامان جو ہے وہ انسان کو جیسے میں آتے ہیں. عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ علم سے مراد قرآن و سنت کا فہم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو باعث برکت ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پہ غور و تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. ارشاد فرمایا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم الیہم لعلہم یرجعون. فلولا نفر من کل فرقہ، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں. منہم طائفت یتفقہ فی الدین, کس لیے نکلتے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کر کے دین کا صحیح فہم حاصل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. یہ ہے خیر اور بلائی جو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر نوازنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے نوازتا ہے؟ دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. تو دین کے فہم سے کیا مراد ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس تفقہ فی الدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تفقہ فی الدین یعنی دین کے فہم کے معنی ہیں دین کو سمجھنا, اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا, اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کون سا طریقے فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے اور کون سا روح دین کے منافی ہے. یعنی یہ ہے دین کے فہم کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے. اور اس فریضے سے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کافی حد تک اعراض برتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی رہنمائی ہونے کے باوجود, قرآن ہمارے گھروں اور مسجدوں اور مدرسوں کے اندر ہونے کے باوجود ہم جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب گئے ہیں. ہم نے دین کے علم کے لیے وہ محنت اور وہ کوشش چھوڑ دی. اب دیکھیں کہ وہ امت جس کے سفر کا نقطۂ آغاز ہی اقرا تھا, جو آیات میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی ہوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے اس کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اقرا پڑھو, لیکن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا, ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی تھی, دار ارکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دینی مدرسہ قائم کیا جہاں لوگ دین سیکھتے تھے. اس کے بعد مدینہ میں صفہ کا وہ جو چبوترا تھا تھوڑا چھوٹا سا, اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ لوگوں نے دین سیکھنا شروع کیا. اور کس حال میں سیکھنا شروع کیا؟ کہ اس گروہ میں جو سب سے عظیم شخصیت اور ہستی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ ایسے اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں اصحاب صفہ میں سے جن کے جسم کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ علم آج ہم تک پہنچا, یہ وراثت کیسے منتقل ہوئی. محدثین قرآن نے, فقہاء اسلام نے, علماء کرام نے کیسے کیسے کٹھن کیے, کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی اذیت برداشت کی, کس طرح سے بھوکے رہ کر ننگے, مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اور بھوک پیاس اور غربت اور ان چیزوں کے باوجود انہوں نے اس دین کا علم حاصل کیا اور اس دین کو آگے جو ہے وہ دوسری نسلوں تک منتقل کیا. اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور رہنمائی موجود تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین انسان وہی کہلائیں گے اور وہی ہوں گے جو قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پلے باندھ لیا اور اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر لیا کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے, قرآن سیکھنا ہے اور آگے دوسروں کو سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں. رزق تو وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا, بڑی قابل غور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیا ہے, جس طرح رزق تقسیم کیا اس طرح اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں. رزق اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا, لیکن علم و اخلاق سے اسے نوازتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے. ہم بھی اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کریں, اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سیرت کو اور نہ بچگونا بنا لیں, ہم بھی اللہ کے پسندیدہ انسانوں میں شامل ہو جائیں. کتنی اہم حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کو اخلاق سے اور علم سے نوازتا ہے, وہ اللہ کے پسندیدہ انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور یہی علم ہے جس کی بنیاد پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو اعزازات عطا کیے ہیں. ایک وفد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. وفد کے سب سے کم سن فرد جو ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وفد والے سواریوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو اس کے بعد وہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. کیا دعا کروانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بڑے کنسین ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عقل اور بصیرت عطا کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا کر دیں اور دین کے علم سے نوازیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنی بات کو دہراؤ. تم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب بات کوئی بڑی اہم کہی انہوں نے. حضور نے فرمایا ذرا اپنی بات کو دہراؤ. جب انہوں نے اپنی بات دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے طلب نہیں کی. دین کا فہم مجھے حاصل ہو جائے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے. اللہ مجھے علم سے نوازے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے. فرمایا تیرے پورے وفد میں سے کسی نے یہ بات جو ہے وہ نہیں کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کے امیر ہو اور اپنی قوم کے ان تمام آدمیوں کے امیر ہو جو تمہارے پاس آئیں. کس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو امیر بناتے ہیں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی صدا کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ میں صاحب علم بن جاؤں اور دین کا صحیح فہم مجھے حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بھی دی اور اس قوم کا امیر بھی مقرر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ان کا امام اور ان کا امیر وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو, قرآن و سنت کا سب سے زیادہ فہم رکھتا. لیکن آج ہماری زوال اور پستی کی یہ انتہا ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کا سربراہ بن جاتا ہے. جو دین کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتا وہ مسلمانوں کا سربراہ بن جاتا ہے. ہمارا ایک وزیر اعظم ایسا بھی گزرا ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کے کلمے کے اندر سات غلطیاں تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کرنے کے لیے مسجد میں جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے, حضور نے فرمایا اپنے میں سے امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو. یہ امامت صغرا ہے, امامت کبرا ہوتی ہے کسی ملکی کے عادت. اگر امامت صغرا کے لیے اس آدمی کو امام منتخب کرنا چاہیے اور چننا چاہیے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو, تو امامت کبرا کے لیے ناچنے اور گانے والوں کو منتخب کرنا چاہیے. یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ قوم کا رذیل ترین شخص جاہل انسان اس کا حکمران بن جائے. ورنہ اللہ اور رسول کی ہدایات و تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کو یہ اعزاز دیا جائے کہ وہ قوم کی قیادت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قل, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ رب زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. علم نافع کون سا ہے؟ جس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, جس علم کے مطابق آدمی کا عمل ہو وہ علم انسان کے لیے علم نافع ہے. ورنہ اگر علم جو ہے اس کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. دیکھیے آدمی مر جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کا سارا دفتر بند ہو جاتا ہے, سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن جو علم اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے, جو شاگرد پیچھے چھوڑ جاتا ہے, جو کتابیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے, یعنی جو بھی علم کا احساس پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ بعض صحابہ کرام اور بزرگان دین اس طریقے سے قرآن سیکھتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے کہ 10 آیات پڑھتے تھے اور ان کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کرتے تھے, ان کو سمجھتے تھے, ان کے مطابق عمل کرتے تھے اور اس کے بعد اس سے اگلی 10 آیات پہ پہنچتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے قرآن پڑھ کر جب وہ قرآن مکمل کر لیتے تھے تو وہ قرآن کے عالم ہوتے تھے اور قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئے انسان بھی ہوتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ القاریہ اور القدر کو غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھوں بجائے اس کے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بغیر غور و فکر کے جو ہے وہ فر فر پڑھ لوں اور ان میں سے کچھ نہ سمجھوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن حفظ کر لو لیکن یہ کمانی اور مفہوم کا کوئی پتہ نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سورہ قاریہ اور سورہ قدر پڑھ لوں, اس کے اوپر غور و فکر کروں, اس کو سمجھ لوں, تو بغیر سوچے سمجھے سر سر پڑھ لینے سے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے. یہ وہ طریقہ تھا پڑھنے کا جس کو ہم نے ترک کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے اوپر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کو نظر انداز کر کے محض دنیاوی غرض کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. رواہ ابو داؤد. یعنی اگر خدا نہ خواستہ, دیکھیں دنیاوی علوم تو دنیاوی غرض کے لیے ہی حاصل کیے جاتے ہیں زیادہ تر, لیکن اگر کوئی آدمی دین کا علم بھی اس لیے حاصل کرتا ہے, دوسروں سے بحث مباحثہ کرے گا, تکرار کرے گا, مناظرے کرے گا, کسی کے اوپر علمی دونوں جمائے گا اور دنیاوی کوئی غرض اس کے پیش نظر ہے یا کوئی مال حاصل کرنا یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو نظر انداز کر کے دنیاوی غرض سے علم حاصل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اب اگر علم آدمی کو ہو لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو یہ خدا کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا, تورات ان کو دی گئی, پھر اس تورات کا حق انہوں نے ادا نہ کیا, اس کو نہ پڑھا نہ سمجھا نہ اس کے مطلب یہ کہ حلال و حرام کے مطابق عمل کیا نہ اس کے احکامات کی پیروی کی. کم اصل الحمار, ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس گدھے کی تھی ہے, یحمل اسفارا, جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم ہو لیکن اس علم کا صحیح فہم و درک اسے حاصل نہ ہو اور اس علم کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم عطا کیا تھا, تو نے اس کا کیا کیا, تو وہ کہے گا اللہ میں نے اس علم کو سیکھا, اس کے اوپر عمل کیا, اسے تیرے بندوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں, حضرت صاحب کہیں, مدرس صاحب کہیں, بڑے مختلف القابات تمہیں دیں, وہ القابات دنیا کے اندر تمہیں مل گئے, اللہ کی رضا تیرے پیش نظر تھی ہی نہیں, تو وہ واہ واہ تیری دنیا کے اندر ہو گئی, اب اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک اور خوفناک منظر یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں پڑے ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ جنت کے اندر ہوں گے جو ان سے یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں تو تم جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہو, تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی بری بات ہے, اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا کہ تم دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاؤ, دوسروں کو خدا کے دین کی باتیں بتاؤ لیکن خود ان کے اوپر عمل نہ کرو. لم تقولون ما لا تفعلون, جو تم کہتے ہو جو کچھ تم جانتے ہو اس کے مطابق تمہارا عمل کیوں نہیں ہے, قول و فعل کا تضاد تمہارے اندر کیوں پایا جاتا ہے. تو جو علم انسان کو حاصل ہو اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں, اللہ کے نزدیک ان کا بڑا بلند مقام ہے اور علم کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے. جیسا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء جو ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں, صاحب علم ہی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کا خوف انہی کے دلوں کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے, ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا بہت بڑا بلند مقام ہے, بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے. لیکن آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, جو کچھ علماء کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لوگ کچھ صاحب علم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ دینی مدارس کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. علم کی قدر جو ہے وہ ہماری نظروں میں نہیں رہی, اس کی وجہ سے ذلت پستی اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہیں اور صاحب علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائیں گے, یعنی درجات کی بلندی ایمان کے بعد علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور سقراط کہتا ہے کہ عالم دین کا طبیب ہے اور مال اس کا مرض ہے, عالم دین کا طبیب ہے اور مال اس کا مرض ہے. اگر طبیب خود ہی مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ دوسروں کا علاج نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہیں ان کے دنیا کے لالچ اور مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ محدثین اکرام علماء اور خیر القرون کے فقہا وغیرہ میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو اس دنیا داری سے اور دنیا کے منصب اور عہدوں سے اور حکمرانوں سے اور حکومتوں سے بہت دور رہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے. جب معتصم نے ان کے لیے اشرفیوں کا تھیلا بھرا ہوا بھیجا تو کہنے لگے کہ معتصم کے کوڑوں سے زیادہ اس کے توڑے میرے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئے, اللہ تعالیٰ ان سے مجھے بچا لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن آج کے دور میں بعض علماء الحمدللہ آج بھی اللہ والے موجود ہیں, انہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ علم کی ان کا نور جو ہے وہ پھیل رہا ہے. لیکن بعض علماء سو ایسے بھی ہیں جن کو اگر درباری ملا کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا, حکومتوں سے جو ہے وہ بریف کیس اور جائیدادیں حاصل کر کے پھر ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ان کو فتوے دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم بھی ہمارے ساتھ ہے اور فلاں عالم بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ علم کی ناقدری. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, خدا تعالیٰ علم و حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح بارش سے مردہ زمین لہلا اٹھتی ہے. علم کی چند محبت علم کے ساتھ جو لوگ محبت رکھتے ہیں ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک واقعہ ملتا ہے, ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات بہاولپور کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ دین جو ہے اس کے ساتھ جن لوگوں کی محبت تھی وہ کیسے کیسے حالات میں بھی لوگوں نے یہ دین دوسروں تک منتقل کیا. آپ لکھتے ہیں کہ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا علمی ورثہ ہے اور فقہ پہ ان کی بہت بڑی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کتابیں ملتی ہیں, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کو وقت کی حکومت نے کنویں کے اندر قید کر لیا. تو جب کنویں کے اندر ان کو قید کر لیا تو انہوں نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا. لوگ کنویں کے کنارے پر آ کر بیٹھتے, امام صاحب قرآن و حدیث کا درس دیتے, اس طرح وہ اپنی قید کی تکلیف کو بھی بھول گئے اور ان لمحات کو دین کا علم سکھانے میں صرف کرتے رہے. بلکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں اس کنویں کی قید کے اندر جو ہے وہ کئی جلدوں کے اندر جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں. مولانا شبلی کا نام بڑا معروف ہے, کہتے ہیں کہ میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جہاز بحری جہاز کے اندر میں سفر کر رہا تھا اور اس میں پتہ چلا کہ علامہ اقبال کے استاد تھے ایک پروفیسر آرنلڈ, تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس جہاز کے اندر شریک ہیں. طوفان آیا اور مطلب کہ جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ جہاز کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں ہم لوگ, تو میں جا کے دیکھوں کہ پروفیسر صاحب کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو بڑے استغراق کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. تو میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب اس وقت تو لوگوں کو مطلب جان کی فکر پڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں, ہویا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھائی مرنا تو ہے ہی, تو جو لمحات باقی ہیں ان کو علم حاصل کرنے میں کیوں نہ صرف کیا جائے. اور اسی طریقے سے اصحاب صفا کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک مغربی دانشور یہ کہتا کہ بوڑھا وہ نہیں ہوتا جس کی عمر 80 سال ہو جائے, بوڑھا وہ ہوتا جو علم حاصل کرنا چھوڑ دے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ بہت وسیع مطالعہ تھا, لیکن پھر بھی علم کی پیاس ایسی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ کتابوں کی چنائی کرا دیتا. یعنی علم کی یہ پیاس, جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے گویا کہ ان کی یہ پیاس جو ہے وہ بجھتی نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے ابھی تک درد و کرب. اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی وہ درد و کرب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آج بھی مغرب میں اور یہ دوسری قوموں میں جو ہے جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جا آج ہمارے اوپر اپنی پوری تہذیب کے ساتھ غالب ہیں، آج بھی ان کے اندر پڑھنے کا رجحان ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. حال ہی میں ایک واقعہ شاید آپ کی اگر نظروں سے گزرا ہو، غالباً پچھلے جمعہ میں جاوید اقبال صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے سویڈن کے حوالے سے، اور وہ کافی مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سویڈن کے جو ریلوے اسٹیشن ہیں ان ریلوے اسٹیشنوں پہ ایسی لائبریریاں بنانے کی جو ہے وہ حکومت پلاننگ کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایسی خودکار مشینیں جو ہے وہ لگائی جائیں گی کہ ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پہ جب رکے گا تو وہاں اسے ایک لائبریری ہوگی جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہوں گی اور اس کی پسند کے مطابق وہاں کتاب اسے دستیاب ہوگی اور وہ پڑھے گا. اور آج بھی وہاں پہ جو ہے جو لوگ وہاں پہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کسی اسٹینڈ پہ کھڑا ہے یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے فضول گپے نہیں ہاں کہیں اور سگریٹ کے کش نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ اس نے اخبار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور وہ مطالعہ کر رہا ہے. بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یوگوسلاویہ کا جو ہے وہ یہ بوسنیا کی جنگ سے پہلے کا واقعہ ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک جگہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر یا کہیں پہ انتظار کر رہے تھے اور ایک آدمی اخبار ہاتھ میں لیے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. تو اس میرے دوست نے بتایا کہ یہ ایسے کنفیوز سے جو ہے وہ اس اخبار کو دیکھ رہا تھا تو وہ آدمی وہاں سے اٹھا، اس نے اپنا اخبار لپیٹا، دکان سے جا کر اخبار لایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا. یعنی وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کا اخبار لے کر پڑھے، اور وہ اخبار لازمی مطالعہ کرتے ہیں. ان کے ہاں چھپنے والے اخبارات کی تعداد بعض کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں بڑے سے بڑا اخبار بھی جو ہے وہ بہت بہت کم تعداد میں چھپتا ہے. تو اصل میں کتاب کے ساتھ اور علم کے حصول کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آج جو مسلمان کو جو سبق پڑھایا گیا تھا کہ اقرا پڑھو، وہ پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا اور انہوں نے پڑھنا اختیار کر لیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کریں. کچھ احادیثیں جو بہت اہم ہیں اس موضوع پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت لوگوں پہ آنے والا ہے کہ جب لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، جو بات ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور وہ اسے بچانے پر قادر نہ ہوں گے. ایک صحابی حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو پڑھاتے ہیں، یہ آگے سلسلہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہے گا تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں یہ سمجھتا تھا کہ تو بڑا فہم و فراست والا آدمی ہے، صاحب عقل آدمی ہے، لیکن تو نے بڑی عجیب بات کی. کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات اور زبور نہیں ہے؟ وہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں. تو علم اس طریقے سے اٹھ جائے گا کہ لوگوں کے پاس کتابیں ہوں گی لیکن عمل نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ ایک دوسری روایت ہے کہ علم سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، نمازوں کے اندر خشوع باقی نہیں رہے گا. قریب ہے وہ وقت کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی خشوع والا نہ پائے گا، ترمذی کی روایت ہے. اور اب جوال نے تو خشوع کی جو تھوڑی رہی صحیح کثر تھی وہ بھی نکال دی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہ چھین لے گا، بلکہ علماء وفات پائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں سے دین کے متعلق پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یعنی گویا علم کس طریقے سے اٹھے گا؟ علماء کے وفات پا جانے سے. اور علماء وہ ورثہ آگے دوسروں کو منتقل نہیں کر پائیں گے جس کے ذریعے سے جس کی وجہ سے وہ روشنی مدم پڑتی جائے گی اور علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا جائے گا. ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، مساجد میں نقش و نگار ہوں گے اور چونا گچ اور اونچے مینار ہوں گے، لیکن لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے، علماء ان کے بدترین لوگ ہوں گے، فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی کی طرف واپس لوٹے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جو کیفیت ہے اس کی کچھ نہ کچھ جھلک آج ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص ہماری حکومتوں اور ہمارے علماء کرام کو دین کے اس ورثے کے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.